بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین، سب سے پہلے تو ہم مولا متقیان حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پروگرام زاویہ نگاہ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر تجزیاتی نظر ڈالیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ملاحظہ فرما لیجیے آج کی گفتگو کے موضوعات.
IAEA کی رپورٹ، دعوے اور حقائق. چین کے وزیر اعظم کا دورہ پاکستان. افغانستان کے صدر کا دورہ ہندوستان. ترکی بم دھماکے کی تحقیقات کا آغاز. ایران کے صدارتی انتخابات.
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zawiya_nigah@sahartv.ir.
ناظرین، جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA نے اسلامی جمہوریہ ایران کی 8ویں سرگرمیوں کے بارے میں ایک اور رپورٹ پیش کی ہے. اور جیسا کہ اس نے پہلے بھی کیا، ایران کی 8ویں سرگرمیوں میں کسی انحراف کی بات تو نہیں کی، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی باتیں کی جن سے ابہام پیدا ہوں اور شکوک و شبہات جنم لیں. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
جوہری توانائی کے عالمی ادارے IAEA نے ایران کے جوہری پروگرام کے بارے میں بدھ کے روز جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ تہران نے یورینیم افزودہ بنانے والی 700 جدید ترین سینٹریفیوج مشینیں نصب کر دی ہیں. IAEA کے بورڈ آف گورنر کو فراہم کی جانے والی یہ رپورٹ بھی افزودہ بنانے والے آلات کے اضافے کے بارے میں غلط اور غیر حقیقی فوٹیج کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے. اس رپورٹ میں اسی طرح ایران کی جانب سے افزودہ یورینیم کے ذخائر محفوظ رکھے جانے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، حالانکہ ایران پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ اس نے ریسرچ ری ایکٹر اور جوہری بجلی گھر کے لیے لازمی ایندھن کی فراہمی کی غرض سے افزودہ یورینیم کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ شکوک و شبہات ایسے وقت میں پھیلائے جا رہے ہیں جب ایران نے IAEA کے ساتھ تعاون اور معائنہ کاری کے لیے مقررہ معیاروں کے تحت سینٹریفیوج مشینوں کی تبدیلی کی باضابطہ اطلاع دینے کے بعد یہ کام کیا ہے، اور سینٹریفیوج مشینوں کی تبدیلی IAEA کے قوانین اور NPT معاہدے کے خلاف بھی نہیں ہے. جوہری توانائی کے عالمی ادارے میں ایران کے مستقل نمائندے علی اصغر سلطانیہ نے رپورٹ پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ 10 سال کے سخت ترین نگرانی کے بعد IAEA کو ایران کے جوہری مواد یا سرگرمیوں میں فوجی مقاصد کی جانب انحراف کے شواہد اور ثبوت نہیں ملے ہیں، اور ہر چیز پرامن مقاصد پر ہی استوار ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی واضح دستاویز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف لگائے جانے والے تمام الزامات بے بنیاد اور غلط ہیں. IAEA کے سربراہ نے مختلف موقعوں پر ایسے دعوے کر کے کہ ایران نے عالمی معائنہ کاروں کو پارچین کی فوجی سائٹ کے معائنے کی اجازت نہیں دی ہے، عملی طور پر ایران کی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پالیسی ان کے اپنے ادارے کے جاری کردہ متعدد رپورٹوں کے منافی ہے. جوہری توانائی کے عالمی ادارے نے اب تک تقریباً اپنی 27 رپورٹوں میں ایران کی جوہری سرگرمیوں کے پرامن ہونے کی تصدیق کی ہے، لیکن یوکیا امانوں نے مغربی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ادارے کے مقرر کردہ دائروں سے باہر قدم بڑھاتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس ایسی معلومات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے پارچین کی فوجی سائٹ میں ممکن ہے کہ ایٹمی تجربات کی تیاری کی ہو. حالانکہ IAEA کے معائنہ کاروں نے 8 سال پہلے مشرقی تہران میں واقع اس مرکز کا 2 بار معائنہ کیا تھا، جس کے دوران واضح ہو گیا تھا کہ پارچین کی فوجی سائٹ میں جوہری سرگرمیوں کے بارے میں کیے جانے والے دعوے بے بنیاد ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ایران پارچین کی فوجی سائٹ کے معائنے میں بھی کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر رہا، تاہم اس کا اصرار ہے کہ ایسی کوئی بھی معائنہ کاری IAEA کے سیف گارڈ قوانین کے دائرے میں نہیں آتی، اور نہ ہی ایجنسی کے رکن ہونے کی حیثیت سے ایران ایسی کسی بھی معائنہ کاری کی اجازت دینے کا پابند ہے. لہٰذا اس کے لیے ایک دائرہ کار وضع کرنے کی غرض سے ایران اور IAEA کے درمیان معمول کے مذاکرات ہوں، تاکہ فریقین کے درمیان کسی اتفاق رائے کا حصول ممکن ہو سکے. IAEA में ईरान के मुस्तकिल नुमाइंदे अली असगर सुल्तानिया ने कहा है कि ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियों के फौजी मकासद की जानिब मुमकिन इन्हराफ के बारे में किए जाने वाले दावों के हवाले से IAEA के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगरचे NPT मुआहदे के तहत ईरान ऐसे मुज़ाकरात का पाबंद नहीं है, ताहम हमारा ये इक़दाम जौहरी सरगर्मियों के बारे में शुकूक व शुबहात दूर करने की गरज से IAEA के साथ तआवुन के लिए हमारे सियासी अज़्म का सबूत है। इस हवाले से एक और बात ईरान की जौहरी सरगर्मियों के बारे में यूकिया अमानों का जाविया निगाह भी है, जो मगरिब के यकतरफा और गैर मुस्तनद नजरियात से पूरी तरह हम आंग है। दरहकीकत यूकिया अमानों ऐसे मफरूजों का इयादा करके कि मुमकिन है कि ईरान एटमी हथियारों की तैयारी में मसरूफ हो, मनफी नजरिए से ईरान की जौहरी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। हालांकि ईरान NPT मुआहदे के दायरे में रहते हुए IAEA के साथ तआवुन और एतमाद की बहाली के उसूली पॉलिसी का ऐलान कर चुका है और इस पर सख्ती के साथ कारबंद है। यूकिया अमानों ने कुछ अर्सा कबल ही एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया था कि उन्हें पारचीन की फौजी साइट के बारे में किए जाने वाले दावों की सच्चाई पर यकीन नहीं है, लिहाजा इस बयान को सामने रखते हुए अगर उनकी जारी करदा जूमानी रिपोर्टों को देखा जाए तो इस ख्याल को तकवीत मिलती है कि वो एक आलमी इदारे के सरबराह की हैसियत से ईरान की जौहरी सरगर्मियों के बारे में तामीरी किरदार अदा नहीं कर रहे।
नाज़रीन, इस हफ्ते चीन के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान के साथ इस दौरे के दौरान अहम मुआहदों पर दस्तखत हुए। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसरा।
चीन के वज़ीर आज़म ली की कियांग मंगल 21 मई को सरकारी दौरे पर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे थे। उनके इस दौरे का मकसद पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाना और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग़ देना बताया गया था। चीन के वजीर आजम ने अपने दौरे इस्लामाबाद में ऐलान किया कि उनका मुल्क पाकिस्तान की इक्तसादी मुश्किलात के हल और खास तौर से तवानाई के बोहरान पर काबू पाने में हर मुमकिन मदद और तआवुन फराहम करने के लिए तैयार है। चीन ने अब तक पाकिस्तान में सनत एटमी तवानाई फौजी टेक्नोलॉजियों के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने एनर्जी सेक्टर में चीनी कंपनियों की आमद का भी खैर मकदम किया है और जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में भी चीन के किरदार पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तानी हुकाम के बकौल चीन ने इस शोबे में 30 अरब डॉलर से ज्यादा की सरमायाकारी भी की है। चीन का ख्याल है कि इंतखाबात के नतीजे में आने वाली तब्दीलियों और इक्तदार की पीपल्स पार्टी से मुस्लिम लीग को मुंतकिली से पाक चीन दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान में हुकूमत और इक्तदार में कौन सी जमात है या कोई फौजी सरबराह इस मुल्क की क्यादत कर रहा है, चीन इन बातों को खातिर में लाए बगैर मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ तआवुन करता चला आ रहा है। अलबत्ता पाकिस्तान ने भी साबित किया है कि चीन के साथ तआवुन का जारी रहना एक नाकाबिले इनकार जरूरत है। दोनों ममालिक बाहमी तआवुन और ताल्लुकात के फरोग के हवाले से अपने मखसूस नजरियात पेश करते हैं जो अपनी जगह पर काबिले गौर हैं। चीन और पाकिस्तान के दरमियान 20वीं सदी के सेकेंड हाफ और खास तौर से हालिया एक अरसे के दौरान मुस्तहकम सियासी, इक्तिसादी और दिफाई ताल्लुकात चले आ रहे हैं। खास तौर से दोनों मुल्कों के दरमियान पाए जाने वाले स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात ने खित्ते और दुनिया की रायामा के जहनों में बीजिंग इस्लामाबाद ताल्लुकात के रिवायती और पायदार होने का तासुर पैदा कर दिया है और इस पसमंजर में दोनों मुल्कों के दरमियान तआवुन के फरोग को आलमी निजाम में बिल्कुल मुनफरिद मकाम हासिल है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से जब अक्सर पाकिस्तानियों की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई थी तो उस वक्त चीन ने बहुत ही कम शरह सूद पर 400 मिलियन डॉलर का कर्जा फराहम किया, जबकि 10 मिलियन डॉलर की नकद रकम सैलाब से मुतासिरीन की बहाली के लिए पाकिस्तान को फराहम की। अलावाजी 500 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात के लिए एक फंड भी मुख्तस किया ताकि वो चीनी जबान सीखने के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजियों के इस्तेमाल की तरबियत भी हासिल कर सकें। इस तरह के तआवुन का एक वाज़ह नमूना जो दोनों मुल्कों की जानिब से खास दानिशमंदी और दरायत के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और इलाकाई और आलमी सतह पर पाक चीन दोनों के लिए इंतहाई सूदमंद साबित होगा, वो गवादर की स्ट्रेटेजिक बंदरगाह का तरक्याती मंसूबा है जिसमें चीन सरमायाकारी कर रहा है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा नई दिल्ली बीजिंग ताल्लुकात में आने वाली गर्मजोशी से एक जानिब और दूसरी जानिब इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात के मजमूई माहौल का असर भी कबूल करते रहे हैं। हिंदुस्तान और चीन के दरमियान चले आ रहे अर्जी तनाज़ात और पाकिस्तान की तकवीत के लिए चीन के फौजी और जौहरी तआवुन के मंसूबों को काफी हद तक हिंदुस्तान को दिफाई और सिक्योरिटी रकाबत के मैदान में खींचे रखने की कोशिश समझा जाता है। البتہ چین نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ پاکستان کو یہ اطمینان دلایا جائے کہ بیجنگ نئی دہلی تعلقات میں بہتری کا مطلب بیجنگ اسلام آباد تعلقات کو کنارے لگانے کے مترادف نہیں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بیجنگ اور اسلام آباد اسٹریٹجک تعلقات میں دفاعی تعاون سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ پاکستان نے چین کے دفاعی ماہرین کی مدد سے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا ہے اور وہ مختلف طرح کے ٹینک اور لڑاکا طیارے بھی تیار کر رہا ہے۔ چینی وزیراعظم کے حالیہ دورے اسلام آباد میں دونوں ممالک نے اقتصادی اور تکنیکی تعاون کے متعدد سمجھوتوں اور معاہدوں پر بھی دستخط کیے ہیں، جن سے بلا شبہ بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان اسٹریٹجک تعاون پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا۔
ناظرین، افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے ہندوستان کا دورہ کیا۔ نئی دہلی کے دورے کے دوران حامد کرزئی نے صدر پرنب مکھرجی اور ہندوستان کے وزیر اعظم منموہن سنگھ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا، خاص طور پر دفاعی شعبے میں تعاون اور تعلقات کو بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار کا تبصرہ۔
دیکھیے، یہ بہت اہم دورہ تھا۔ افغانستان سے ہمارے بہت قریبی رشتے ہیں، جس کو ہم لوگ اسٹریٹجک پارٹنر کی طرح دیکھتے ہیں، اسٹریٹجک ٹائز ہیں، اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت امپورٹنٹ تھی، اس لیے کہ آنے والے کچھ وقفے میں وہاں سے انٹرنیشنل فورسز وڈرا کریں گے، امریکن ٹروپس وہاں سے جائیں گے، تو اس سے پہلے ہندوستان چاہتا ہے کہ وہاں پہ افغانستان میں جو موجودہ نظام ہے یہ بنا رہے اور امن چین وہاں پہ رہے۔ ہندوستان نہیں چاہتا کہ شدت پسند یا دہشت گرد گروپ وہاں پہ پاور میں آئے اور دوبارہ سے اس پورے خطے میں ماحول بگڑ جائے اور دہشت کا ماحول بن جائے۔ تو اس طرح بہت امپورٹنٹ تھی ان کے یہاں پہ، انہیں نے یہاں پہ آ کے بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسلحے بھی ملے ہندوستان میں۔ ابھی تک تو محض ہندوستان ان کی فوج کو ٹریننگ دے رہا تھا، وہ چاہتے ہیں اسلحہ بھی دیا جائے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں ملٹری ریلیٹڈ، تو اس قسم کی ہیں۔ ہندوستان کی اپنی پالیسی ہے اور اس نے ابھی تک اپنے ٹروپس کہیں باہر نہیں بھیجے ہیں اور نہ ہی بھیجنے کا اس کا ارادہ ہے۔ جہاں تک اسلحے کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر غور ہو رہی ہے۔ یہاں زیادہ تر لوگوں کا ماننا ہے کہ افغانستان بہت فٹ کیس ہے، بہت صحیح کیس ہے۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ اس خطے کے دوسرے ملکوں کو بھی افغانستان کو اسلحے بھی دینا چاہیے، اور یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ آرمی برقرار رہے، ٹوٹنے نہ پائے، اور طالبان سے وہ کو ہرا سکیں، اتنی مضبوطی رہے۔ تو یہ چیزیں تھیں۔ ہمارے افغانستان سے بہت قریبی تعلقات ہیں، آج کے نہیں، بہت عرصے کے، اینشنٹ ٹائم سے چلے آ رہے ہیں۔ ہندوستان جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے، دوبارہ سے ہمارے، پھر بیچ میں ہمارے ریلیشن خراب ہو گئے تھے جب پاکستان کی وجہ سے، جب طالبان طاقت میں آئے، لیکن اب پھر سے دوبارہ بن گئے ہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اسی طرح بنے رہیں۔
ناظرین، ترکی کے سرحدی علاقے ریحانلی میں ہونے والے دھماکے کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں۔ ان دھماکوں کے لیے ترکی کی حکومت نے شام کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، تاہم شام نے اس الزام کی سختی سے تردید کی تھی۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
ترکی کے پراسیکیوٹر جنرل نے صوبہ ہاتائی کے شہر ریحانلی میں ہونے والے بم دھماکوں کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تحقیقات اس زاویے سے کی جا رہی ہیں کہ دہشت گردی کا یہ واقعہ کہیں عوامی اور سرکاری اداروں کی سہل انگاری کا نتیجہ تو نہیں۔ ریحانلی بم دھماکے ترکی کی اب تک کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے اور اس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس حادثے نے ملک کی رائے عامہ پر انتہائی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے حکومت انقرہ پر انگشت اتہام اٹھائی ہے اور دہشت گردی کی اس کارروائی کو ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے حکومت کی کمزوری اور نااہلی قرار دیا ہے۔ خاصکر اس لیے بھی کہ ترکی کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں نے ایسے ممکنہ واقعات کے بارے میں علاقائی پولیس کو پہلے ہی سے مطلع کر دیا تھا۔ اس واقعے کے حوالے سے حکومت انقرہ کے خلاف رد عمل اس قدر شدید تھا کہ وزیراعظم اردوغان نے وعدہ کیا کہ حکومت کی نگراں کمیٹی بہت جلد اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کرنے والی ہے۔ اس اعلان کے باوجود اس سانحے کے اسباب اور وجوہات کے بارے میں ترکی کے اندرونی حلقوں میں زبردست بحث جاری ہے۔ بعض حلقوں نے خطے میں اسرائیل کی بحران آفرین پالیسیوں کے تناظر میں ریحانلی بم دھماکوں میں صہیونی حکومت کے ملوث ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ان حلقوں نے ترکی کے نام اسرائیل کے تعزیتی پیغام کا حوالہ دیا ہے، جس میں صہیونی حکام نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے ایسے واقعات نے اسرائیل اور ترکی کے درمیان قریبی تعاون کی ضرورت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ علاوہ صہیونی حکومت شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کی بھی اہم مخالف ہے، اور بعض سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ عین ممکن ہے کہ اسرائیلی حکومت ریحانلی بم دھماکے کو شام اور ترکی کے درمیان کشیدگی اور بڑھانے اور خطے کے ماحول کو عسکری بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ فلسطینی اخبار المنار سمیت خطے کے اکثر صحافتی حلقوں نے اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا ہے کہ ترکی اور اسرائیل دونوں شام کی ساکھ خراب کرنے کی سازش کر رہے ہوں۔ المنار اخبار کے مطابق ریحانلی بم دھماکہ شام کے خلاف اسی سازش کی پہلی کڑی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض سیاسی ماہرین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ ریحانلی کے سانحے میں خود ترکی کے بعض اندرونی سیاسی دھڑے بھی ملوث ہو سکتے ہیں، جو حکومت کی شام مخالف پالیسیوں کو اعتدال میں لانے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا مقصد ترکی شام سرحد کی صورتحال کو بحرانی ظاہر کر کے شام میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کرنے کی ایک کوشش ہو۔ یہ ساری قیاس آرائیاں اس لیے جنم لے رہی ہیں کہ ریحانلی بم دھماکوں کی ذمہ داری تاحال کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سیاسی حلقے دہشت گردی کے اس واقعے کی مذمت اور اس میں مارے جانے والے لوگوں کے لواحقین سے ہمدردی کرنے پر ہی اکتفا کیے ہوئے ہیں۔ یہاں جو بات پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے عالمی عزم کا فقدان پایا جاتا ہے، اور بظاہر عالمی طاقتوں کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ اسی وقت اہمیت اختیار کرتی ہے جب ان کے مفادات کے لیے خطرہ بن جائے۔ ترکی بم دھماکے کے بارے میں بیرونی طاقتوں کے اس کمزور موقف نے یہ سوال اور ابہام پیدا کیا ہے کہ ترکی میں رونما ہونے والا دہشت گردی کا یہ واقعہ، جو خطے کے ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی اور بحران کا باعث بن سکتا ہے، کس گروپ یا طاقت کے فائدے میں ہے، اور کیا ایسے واقعات جو خطے کے ملکوں میں بد اعتمادی پیدا کرنے کا باعث ہیں بیرونی طاقتوں کی پھوٹ ڈالو اور حکومت کرو کی دیرینہ پالیسی کا حصہ تو نہیں ہیں؟
اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران کے صدارتی انتخابات۔ آئندہ 14 جون کو ہونے والے صدارتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں، اور اس کے لیے انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ شورائے نگہبان یا نگراں کونسل نے اہلیت رکھنے والے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، اور اس فہرست کے مطابق وزارت داخلہ نے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ امیدوار کیسے ہیں، کس حلقے سے اور کس دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، انتخابی مہم کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے، اور آئندہ صورتحال کیا ہوگی، اسی طرح اسلامی جمہوریہ ایران کے انتخابات اور انتخابی سرگرمیوں کے تعلق سے مغربی میڈیا کی خاص دلچسپی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے، ان پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے اصول پسند کہے جانے والے احزاب میں سے ایک پارٹی موتلف اسلامی کے مرکزی رہنما جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گفتگو کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ انتخابات کے امیدواروں کے نام واضح ہو چکے ہیں، سامنے آ گئے ہیں، ایک جائزہ اس پہ لیا جائے، ایک جائزہ ہم چاہیں گے اگر آپ پیش کریں ان امیدواروں کے بارے میں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ امیدوار اصول پسند دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اصلاح پسند دھڑے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ آزاد ہیں، اس پر اگر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، و عرض تبریک ولادت
حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارک باد پیش کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خوش قسمتی سے کہ شورائے نگہبان نے جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی ہے، اس میں امیدواروں کی جو اہلیت ہے اور جو شرائط جو پرکھی گئی ہیں، اس طرح کی کمیٹیاں دنیا کے اکثر بیشتر ملکوں میں ہوتی ہیں، البتہ عنوان الگ الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے ایک مخصوص کمیٹی کی طرف سے، الغرض یہ کہ 8 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا گیا، ان کی حتمی فہرست جاری کی گئی ہے، اور یہ 8 امیدوار ان شرائط پر پورا اترے ہیں جو ایک امیدوار کے لیے ہونی چاہیے، اور یہ جو 8 امیدوار ہیں یہ مختلف نظریات کے دھڑوں سے ہیں، اس میں روایتی اصول پسند ہیں اور اسی طرح سے نو فکر اصول پسند دھڑے سے بھی اس میں لوگ ہیں، اور اصلاح پسند دھڑے سے بھی اس میں لوگ امیدوار ہیں، اور اسی طرح سے آزاد حیثیت سے بھی اس میں امیدوار شامل ہیں جو کسی بھی دھڑے سے وابستہ نہیں ہیں۔ بنابراہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت 4 دھڑے ایسے ہیں جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور سرگرمی سے انتخابی مہم انہوں نے اپنی شروع کر دی ہے، اور وہ اپنے نظریات منشور پیش کریں گے کہ وہ آئندہ وہ کس طرح سے امور مملکت چلائیں گے، اور عوام بھی ان کے نظریات کے پیش نظر، ان کے منشور کے پیش نظر کہ وہ کس طرح سے ملک کی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں ووٹ دیں گے۔
میں یہ چاہوں گا کہ شورائے نگہبان کونسل کے بارے میں تھوڑی اور وضاحت کریں کہ اس پر بہت سی جگہوں پر اعتراض خاص طور پر میڈیا میں کیا جاتا ہے کہ یہ ادارہ کس طرح سے انتخابات کرواتا ہے، اس کی سرگرمیاں کس طرح کی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر اگر روشنی ڈالیں۔
آپ دیکھیں کہ دنیا کے تمام ملکوں میں امیدواروں کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے، خاص طور پر صدارتی امیدواروں کی اہلیت کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی ہوتی ہے، اور انہی کمیٹیوں کے ذریعے سے حتمی فہرست کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بعض ملکوں میں یہ طریقہ یہ روش ہے کہ چینل کے ذریعے سے وہ آتے ہیں، مثلا امریکہ میں صرف 2 ہی جماعتیں ہیں، مثلا ریپبلکن اور ڈیموکریٹس، خود ان کے اندر انتخابی رقابت ہوتی ہے، پھر ان میں سے ایک فلٹر ہو کے امیدوار سامنے آتا ہے ایک، اور اسی طریقے سے دوسرے ملکوں میں کچھ کمیٹیاں ہوتی ہیں جو صدارتی امیدواروں کی اہلیت کا جائزہ لیتے ہیں، ان کے نام الگ الگ ہوتے ہیں، ایران میں شورائے نگہبان ہے تو کہیں جو ہے وہ آئینی عدالت ہے، کہیں الیکشن کمیشن ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہر ایک کمیٹی کا معیار یہ ہے کہ وہ ایسے افراد کی تائید اور ان کی صلاحیت کی تائید کرتے ہیں جو اس ملک کے نظام کے پابند ہوں، بنیادی آئین کا احترام کرتے ہیں، اور جو سسٹم میں اصول اور دائرہ کار مشخص کیا گیا اس کو تسلیم کرتے ہوں۔ فطری طور پر کسی بھی ایسے شخص کو صدارتی امیدوار بننے کی اجازت نہیں دی جاتی جو نظام کا مخالف ہو یا آئین کا مخالف ہو۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں دوسرے ملکوں کے بنسبت بہت زیادہ آزادی ہے، یہاں اس بات کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی امیدوار جو ہے وہ اپنی پارٹیوں سے فلٹر ہو کر آئے اور کاغذات نامزدگی جمع کرائے، ایک عام شخص، ایک عام شہری بھی کسی بھی پارٹی سے وابستہ ہوئے بغیر صدارتی امیدوار کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کرا سکتا ہے، البتہ جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کراتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آیا ملک آئین کے مطابق ایک صدر کے لیے جو لیاقتیں جو اہلیتیں ضروری ہیں اس میں یہ پائی جاتی ہے یا نہیں. شورائے نگہبان جو ہے وہ عوام کے ووٹوں کی محافظ ہے, اور یہ کونسل جس میں چھ مجتہدین ہوتے ہیں جنہیں رہبر متعین کرتے ہیں, اور چھ آئینی ماہرین ہوتے ہیں جنہیں خود عوام منتخب کرتے ہیں, یعنی تقریباً 50% جو ہے عوام منتخب کرتے ہیں اور بقیہ 3 کو جو ہے وہ رہبر منتخب کرتے ہیں. بنابراین ایک واضح میکانزم ہے جو اسلامیت اور جمہوریت کا ایک آمیختہ ہے یہ شورا, یہ کونسل, اور یہ کونسل جو ہے وہ قانون کے مطابق عمل کرتی ہے اور افراد کی اہلیت یا امیدواروں کی اہلیت کا جائزہ لیتی ہے. جو لوگ صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں کونسل ان کے ناموں کا اعلان کرتی ہے, اور جو شرائط پر پورے نہیں اترتے ان کے بارے میں کونسل منفی رائے نہیں رکھتی, بلکہ صرف یہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے ان شرطوں پر پورا نہیں اترے. اور پورے طور پر اس سلسلے میں قانون پر عمل کیا جاتا ہے, انصاف کا پوری طور پر خیال رکھا جاتا ہے. 11ویں صدارتی انتخابات میں اس بات کے پیش نظر کے اسلامی جمہوریہ ایران ایک حساس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے علاقائی حالات کے اعتبار سے, تو ایک اقتصادی تیز رفتاری کی طرف اس کو آگے جانا ہے, اور آئندہ جو ویژن ہے ملک کا 20 سالہ ویژن, اس کی طرف ایران کو جانا ہے جس کا رہبر انقلاب اسلامی نے خد و خال وضع کیا ہے. اور ایران پر جو امریکہ کی طرف سے اس کی اتحادی طرف سے اقتصادی پابندیاں اور جو دیگر چیلنجز ہیں, ان سب کے پیش نظر تقاضا اس بات کا ہے کہ ایک ایسے شخص کو مسند اقتدار پر لایا جائے جو معاشی, سیاسی, سماجی, داخلی اور بین الاقوامی ہر سطح پر پوری آگاہی رکھتا ہو, ایک جوان ہو, انقلابی جذبہ رکھتا ہو, اور جیسا کہ قائد انقلاب اسلامی نے جو خصوصیات بیان کیے ان خصوصیات کا حامل ہے. قانون میں جو خصوصیات ذکر کی گئی ہیں یعنی مذہبی اور سیاسی شخصیت ہو, مدیر و مدبر ہو, اس کے علاوہ عوام کا ہمدرد ہو, تو اس تمام خصوصیات کی بنیاد پر شورائے نگہبان نے لوگوں کی صلاحیتوں کا جائزہ لیا. اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی انقلاب کے دشمن سرگرم ہو گئے. ایران کا جو صدارتی الیکشن ہے وہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل ہے, اور پوری دنیا اور خاص طور پر امریکہ اور مغربی ممالک خاص حساسیت کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور وہ لوگ ایران کے صدارتی انتخابات کے تعلق سے کافی بجٹ بھی صرف کرتے ہیں, یعنی دشمن ہمارے, تاکہ وہ اس پر اثر انداز ہو سکیں. اور جس طرح سے وہ علاقے میں مزاحمتی قوتوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں, ایران کے اندر بھی جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کو ناکام کریں, اور جو سازباز کے جو دھڑیں ان کو تقویت پہنچائیں. بنابراین اسلامی انقلاب کے دشمنوں نے یہ منصوبہ بندی کر رکھی کہ ایران کے صدارتی انتخابات اس طرح سے اثر انداز ہوں کہ ایسے عوامل کو اوپر لے آئیں جو مغرب کے ہاں میں ہاں ملا سکتا ہو, اور مغرب کی باتوں اور اس کے مطالبات کے سامنے گھٹنے ٹیک سکتا ہو. یہ اسلامی جمہوری نظام کی ہوشیاری اور ایران کے عوام کی ہوشیاری ہے کہ وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ مغربی ممالک ہمارے ملک انتخابات میں کسی طرح کی دخالت کریں اور اثر انداز ہو سکیں. لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بعض لوگوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے ان کے لیے مغربی ملکوں اور امریکہ کی حمایت, حتیٰ امریکی کانگریس اور یورپی یونین کی حمایت شروع ہو گئی, اور عرب ممالک بھی حمایت کرنے لگے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ دشمن در حقیقت اپنے خاص اہداف اور مقاصد رکھتا ہے ایران میں، یقیناً اسلامی جمہوری نظام اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ مغربی ممالک اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں اور وہ اپنے پٹھوں کو کہیں نہ کہیں سے کسی بھی اعتبار سے وہ سامنے لے آئیں۔
حمید رضا ترقی صاحب، البتہ یہ بات کافی حد تک ہمارے ناظرین کی سمجھ میں آتی ہے، تاہم ہم پھر بھی چاہیں گے اس پہ بات ہو جائے کہ مغرب کو اور سامراجی طاقتوں کو ایران کے الیکشن سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟
خوب ببینید،
آپ دیکھیں کہ ہمارے عوام نے گزشتہ برسوں کے دوران یہ جانتے رہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو مغرب اور امریکہ ہے، اور انہوں نے ملت ایران کو ترقی کرنے کی اجازت نہیں دی، مشکلات کھڑی کی۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ جانتے ہیں مغرب والے اور امریکہ والے کہ ایران میں ایٹمی ٹیکنالوجی جو ہے پرامن مقاصد کے لیے، علمی ترقی و پیش رفت کے لیے، پرامن مقاصد کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے، صنعتی پیش رفت کے لیے، میڈیکل کے شعبوں میں ترقی کے لیے، دوا سازی کے لیے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یقینی طور پر جب ایران کے عوام دیکھیں گے کہ امریکہ اور مغرب ہماری ترقی کے راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہم پر پابندی عائد کر لی ہے، اور وہ کھل کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایران جو ہے ترقی کرے، تو ایسے میں ایران کے عوام اجازت نہیں دیں گے، اور تو ایسے میں ایران کے عوام کے اندر سامراج مخالف جذبہ پیدا ہونا فطری امر ہے۔ جب امریکہ اور مغرب ممالک علاقے میں مسلمانوں کے مفادات کو سبوتاج کر رہے ہیں، اور عراق اور علاقے میں افغانستان میں شام میں آپ دیکھیں کہ وہ صرف اور صرف دہشت گردوں کے ذریعے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، ہماری عوام، ہماری ملت سیاسی بیدار اور شعور کے حامل قوم و ملت ہے، اور وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ لوگ آئیں اور اس طرح سے مداخلت کریں، اور جس طرح سے ہمارے عوام کے اندر سامراج مخالف جذبات پائے جاتے ہیں، ہمارے قائد کے اندر استقبال مخالف جذبہ پایا جاتا ہے، تو عوام چاہیں گے کہ صدر بھی ایسا ہو جس کے اندر سامراج مخالف جذبہ پایا جاتا ہو، اور وہ سامراج کے مقابلے میں کبھی کمزور نہ ہو۔
رضا ترقی صاحب، ہمارے پاس وقت اب 2 منٹ کا ہے، ہم بس یہ پوچھنا چاہیں گے کہ مغربی میڈیا نے اور مغربی سیاسی حلقوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ایران اس وقت بدترین حالت میں ہے اور سقوط کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے، اور نجات کا راستہ یہ کہ اگر ان کے مد نظر ایک دو جو امیدوار ہیں بس وہی بن سکتے ہیں، یہ اس کی کیا حقیقت ہے، کہاں تک اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟
این هم در واقع از استراتیجی های غربی
در حقیقت مغربی ملکوں کی ایک استراتیجی ہے جو ملک کے اندر کے اپنے بعض ایجنٹوں کے ذریعے اس طرح کی باتیں عام کرنا چاہتے ہیں۔ ایران میں آج پوری طرح سے ترقی و پیش رفت ہو رہی ہے، دفاعی میدانوں میں، صنعتی میدانوں میں ترقی ہو رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ترقی کو کم ظاہر کریں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ علاقے کی جو دیگر قومیں وہ ایران کی ترقی کو نہ سمجھنے پائیں، اور ایران ان کی اس ترقی کو مغربی ممالک کسی بھی کو صورت میں برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا پہ ظاہر ہو کہ ایران نے مغرب پر بھروسہ کیے بغیر اتنی ترقی کر لی۔ مغرب یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ جس بھی ملک کو ترقی کرنا ہو اسے مغرب سے وابستہ ہونا چاہیے، اسی لیے وہ ایران کی ترقی و پیش رفت کو سینسر کرتے ہیں، اور ہمارے ملک کے حالات کو جو ہیں اس کے برخلاف ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا ایران جو بدترین شرائط میں، حالانکہ ایسا نہیں، ایران میں بہت زیادہ ترقی اور پیش رفت اور بہت زیادہ خوشحال ہے، اور اس بات کو وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے ممالک کے جو ماہرین آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اور اعتراف کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ آج ایران میں ترقی اور پیش رفت کی رفتار بہت تیز ہے. اور یہ جو سیانمائی جو ہے وہ زیادہ تر اس لیے ہے کہ ایران کی کامیابی کو کم ظاہر کیا جائے, اور ایران کا چونکہ مستقبل تابناک اور روشن ہے اس لیے وہ اس طرح کی سیانمائی کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو نجات دہندے کے طور پر لانا چاہتے ہیں جو بے بس ہوں, جن کے اندر کوئی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو, اسی لیے وہ اس طرح کے امیدواروں کے ناموں کا ڈنکا پیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہی لوگ ایران کو نجات دلا سکتے ہیں, جبکہ ان کے اندر ضروری عزم و ارادہ نہیں پایا جاتا. جبکہ ایران کے عوام نے آج بے پناہ ترقی اور پیش رفت کی ہے جس کا کوئی مقایسہ نہیں کیا جا سکتا.
ناظرین آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی. انشاءاللہ 14 جون کو اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام ایک بار پھر میدان میں حاضر ہوں گے, اور جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا ایک دفعہ پھر دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیں گے. اگلے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں.